مولانا محمد اقبال نائت ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ۔ محترم حضرات، آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر کھڑی ہے۔ پہلا ستون ہے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا، آپ کو رسول ماننا اور رسول جاننا۔ دوسرا جو ستون ہے اسلام کا، نماز ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے۔ گویا اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو سب سے بنیادی اور سب سے عام ترین فرض ہے وہ نماز ہے۔ بغیر نماز کے ایک مسلمان کا اپنے اسلام پر بحال رہنا اور برقرار رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں 50 جگہ نماز کا تذکرہ آیا ہوا ہے، اور ایمان کی علامت اور نشانی قرار دی گئی ہے نماز کو۔ ہم جب اسلام کے ارکان میں غور کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جتنے ارکان ہیں وہ وقتی ہیں، لیکن ایک رکن ایسا ہے جو سال کے ہر مہینے میں، مہینے کے ہر ہفتے میں، ہفتے کے ہر دن اور دن کے مختلف اوقات میں فرض ہے۔ روزہ سال میں ایک مرتبہ فرض قرار دیا گیا رمضان کے مہینے میں۔ حج طاقت ہے اگر مالی اور جسمانی تو پھر حج فرض ہے۔ مال ہے اور آپ کے اندر جسمانی طاقت نہیں ہے تو پھر آپ پر حج فرض نہیں ہے، راستہ پرامن نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے۔ روزہ سال میں ایک مرتبہ ہے اور اگر بیمار ہیں تو وہ بھی فرضیت ثابت ہو جاتی ہے اور دوسرے دنوں کے لیے فرض ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس مال ہے اور وہ مال زکوٰۃ کی مقدار کو پہنچا ہوا ہے تب آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، ورنہ زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ایمان کی حالت میں، نہ ان پر حج فرض ہوتا ہے نہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن نماز ایسا فریضہ ہے کہ جو ہر کسی پر فرض ہے۔ مقیم انسان ہے اس پر بھی فرض ہے، مسافر انسان ہے اس پر بھی فرض ہے، صحت مند ہے اس پر بھی فرض ہے، بیمار ہے اس پر بھی فرض ہے، ہر غلام ہے اس پر بھی فرض ہے، آزاد ہے اس پر بھی فرض ہے، امیر سے امیر تر انسان ہے اس پر بھی فرض ہے، اور غریب سے غریب تر انسان ہے اس پر بھی فرض ہے، مشغول سے مشغول ترین انسان ہے اس پر بھی نماز فرض ہے، اور خالی ایسا فوج و شخص ہے اس پر بھی نماز فرض ہے۔ کسی کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میری تجارت ہے، میرا کاروبار ہے، میں 24 مشغول رہتا ہوں، میں سیاسی آدمی ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، میں ملک کا صدر ہوں، میں کھلا ہوں، میری اتنی فیکٹریاں ہیں، میری اتنی کمپنیاں ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر ایسا شخص جو نماز کے اپنے اوپر فرض ہونے کا انکار کرتا ہے تو محدثین اور فقہا اور علماء کا بالاتفاق فیصلہ ہے کہ وہ اس شخص اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے
کہ میری مجبوری اتنی بڑی ہوئی ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا, اس پر نماز فرض نہیں ہے, نماز کے فرض ہونے کا انکار کرتا ہے, تو شخص صحیح معنی میں کافر ہے, مشرک ہے. اسی لیے قرآن مجید کی آیت میں جب ہم غور کرتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, نماز پڑھو مشرک مت بنو. گویا نماز کا چھوڑنا انسان کو, ایک مسلمان کو شرک تک پہنچاتا ہے, کفر تک پہنچاتا ہے. اتنا محترم بشان بریدہ ہے کہ اس نے ذرا سی غفلت اور ذرا سی سستی انسان کو, ایک مسلمان کو اسلام کے دائرے سے نکال باہر کر دیتی ہے. کسی ہاتھ کھڑے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے انسان تو بیٹھ کر نماز پڑھے, بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر نماز پڑھے, لیٹ کر ہاتھوں کے اشارے سے نماز پڑھے. نماز کسی حالت فرض ہے, فرض ہے, کبھی ثابت نہیں ہوتی ہے. اس سے پہلے بھی بیان کیا گیا جنگ کے میدان میں بھی نماز ثابت نہیں ہوتی ہے, لیکن ہم لوگوں نے نماز کا کیا حال بنا دیا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض قرار دی گئی ہے. میں جس وقت چاہوں پڑھوں, جس وقت چاہوں نہ پڑھوں, ایسا نہیں ہے. صرف اتنا اہتمام اللہ کی طرف سے کرایا گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر, سب سے پہلے نماز سے پہلے اذان کا حکم دیا گیا, اور اذان کے اندر ایک مسلمان کو, ایک صاحب ایمان کو یہ یاد دلایا گیا کہ اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے, اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے, تو اللہ کا حکم بھی سب سے بڑا ہے. اسے یاد دلایا جاتا ہے جو سیاست میں ہے, جو تجارت میں ہے, جو حکومت اور سلطنت میں ہے, سب کو یہ پیغام سنایا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. کسی کی بڑائی نہیں چلے گی اس زمین پر, کائنات میں کسی کی بڑائی نہیں, صرف اور صرف اللہ کی بڑائی, اسی کا حکم بڑا ہے, اسی کی طرف سے فرض کرتا جو نماز وہ سب سے بڑی چیز ہے. وذکر اللہ اکبر, اللہ کا کو یاد کرنے کا جو وسیلہ, جو ذریعہ دیا گیا ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے. واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہى عن الفحشاء والمنکر وذکر اللہ اکبر, نماز پڑھیے, یقیناً نماز انسان کو بے حیائی کے کاموں سے, گناہوں کے کاموں سے روکتی ہے, اور یہ نماز اللہ کو یاد کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے بڑا وسیلہ ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. انسان رکوع کی حالت میں کسی کے سامنے نہیں ہوتا ہے, وحدہ لا شریک ذات ہے جس کے سامنے انسان اپنا سر جھکاتا ہے, اور جس کے سامنے اپنی پیشانی زمین پر رگڑتا ہے, اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس کے سامنے جھکا جائے جیسے اللہ کے سامنے جھکا جاتا ہے, جس کے سامنے اپنی پیشانی زمین میں رگڑی جائے جیسے اللہ کے سامنے رگڑ دی جاتی ہے پیشانی. انسان نماز کی حالت میں جس بندگی اور غلامی کا اظہار کرتا ہے, اور کوئی حالت ایسی نہیں ہے جس میں انسان اپنی بندگی اور اللہ کی غلامی کا اظہار کرتا ہو. اگر یہ نماز نہ ہوتی تو پھر ایمان والے اور کفر والے کے درمیان فرق کرنا مشکل ہوتا. سب دعویٰ کرتے ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم اللہ کے غلام ہیں, ہم اللہ کے حکم کو ماننے والے ہیں, لیکن نماز واحد چیز ہے جس کے ذریعے سے ایک مسلمان کا دن میں 5 دفعہ امتحان لیا جاتا ہے, واقعی تو اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے یا تو جھوٹا ہے. اگر ایک ایمان والا سچے ایمان والا ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے اپنے ایمان کے اندر، تو پھر اللہ کی اس آواز پر اللہ اکبر اللہ اکبر پر لبیک کہتا ہے، کاروبار چھوڑ دیتا ہے، وہ دل میں یقین رکھتا ہے کہ میں نے کاروبار کے بڑا ہونے پر ایمان نہیں لایا ہے، میں نے اللہ کے بڑا ہونے کو مان لیا ہے، تسلیم کیا ہے، لہذا قربان کر دیتا ہے۔ ایک ڈاکٹر اور طبیب ہے، اس کے پاس دسیوں پیشنٹ ہوتے ہیں، لیکن اللہ اکبر کی ندا اس کے کان سے ٹکرا جاتی ہے تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میرا رب، میرا پروردگار، میرا پیدا کرنے والا، مجھے رزق دینے والا، میری زندگی اور موت کا مالک مجھے پکار رہا ہے اپنے گھر کی طرف۔ اب میرے نزدیک اس طبابت کی اور اس علاج معالجے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک سچے ایمان والے کے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی کوئی سیاسی آدمی ہے، کسی بڑے سے بڑے جلسے میں ہے، بڑے سے بڑے اجتماع میں ہے، بڑی سے بڑی میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے، دنیا کے سفر آوردہ لوگوں کے پاس بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کے کان سے آواز ٹکراتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو پھر اس کے دل کا ایمان جگ جاتا ہے اور اپنے آپ کو یہ سمجھاتا ہے کہ میں نے اللہ کے بڑا ہونے پر ایمان لایا ہے، میں نے سیاست کو، حکومت کو، سلطنت کو بڑا تسلیم نہیں کیا ہے۔ اہل ایمان نے آج سے پہلے اور آج کے زمانے میں بھی اسی کیفیت کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ابھی قریب کے سالوں میں، گزشتہ سال میں، ایک بڑے ملک میں، رشیا جیسے عظیم ترین ملک میں، ہمارے اہل ایمان بھائی، مسلمان بھائی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر کی صدا گونجتی ہے تو وہاں حکومتی ایوان سے نکل جاتے ہیں اور اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے نماز ادا کرتے ہیں۔ آپ میں سے بھی بہت ساروں نے اس منظر کو دیکھا ہوگا۔ یہ کیفیت ہوتی ہے ایمان جب دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے، پھر کاروبار کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، پھر مالداروں اور سربراہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، جب اللہ کی بڑائی دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے، پھر بھی بچے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتے ہیں، کمپنیاں اور فیکٹریاں کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، جب اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی جب دل و دماغ میں بس جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اس اعلان کے ساتھ تمام کی طرف بلایا جاتا ہے، اور پھر اسے یہ بھی یاد دلایا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو نے گواہی دی ہے، وہ گواہی جو اس کو یاد دلائی جاتی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، پھر بلایا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے حی علی الفلاح، تم جس کام کو اپنے لیے کامیابی تصور کر رہے ہو وہ کامیابی دلانے والا کام نہیں ہے، وہ کامیابی دلانے والا عمل نہیں ہے، یہ نماز تمہیں کامیابی دلائے گی دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ کا بھی نشان حکم ہے، چونکہ بار بار بجٹ میں بھی، دور میں بھی، اثر میں بھی، مغرب اور عشاء میں بلایا جاتا ہے، اس کی اہمیت دل سے نکل رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ 50 نمازیں در حقیقت بند ہوئی تھی اور کوئی خوشی نہ اللہ علیہ، پیدا ہی کیا تھا اللہ نے ہمیں غلامی کے لیے، بندگی کے لیے، صبح سے شام تک اگر سجدے میں پڑا رہنے کا حکم دیتا تو اللہ ظلم کرنے والا نہ ہوتا۔ آج بھی آسمانوں میں ایسی مخلوق پائی جاتی ہے فرشتوں کی شکل میں جو لاکھوں سال سے سجدے میں پڑے ہوئے تھے، جب سے دنیا اللہ نے بنائی ہے اس وقت سے رکوع میں پڑے ہوئے ہیں، قیام کی حالت میں ہیں، کوئی سبحان اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، کوئی الحمدللہ کی تسبیح کر رہا ہے، کوئی اللہ اکبر کی تسبیح کر رہا ہے، اور کوئی سبحان اللہ کی قدوس کی تسبیح کر رہا ہے، کوئی سبوح القدوس کہہ رہا ہے، ان کا عمل اور ان کا مشغلہ ہی یہی ہے۔ اللہ کو ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، یہ ہماری بھلائی اور اچھائی کے لیے ہے، اللہ کو کچھ فائدہ نہیں ملتا ہے ہماری عبادتوں سے. اللہ نے کئی جگہ قرآن مجید اس کو صاف بیان کیا ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھا کرو گے تو تم اپنا اچھا کرو گے، وان اسأتم فلا علیہا، اگر تم برا عمل کرو گے تو تم خود کو برا کرو گے، خود کا نقصان کرو گے. من عمل صالحا فلانفسهم يمهدون، جو دنیا میں اچھا عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے راستہ جنت کے کا راستہ ہموار کرتے ہیں، اللہ کا کچھ نہیں بنا رہے ہیں اور اللہ کی بزرگی میں کوئی اضافہ نہیں کر رہے ہیں. یہ نماز بنیاد ہے، اسی کے ذریعے سے ایک صاحب ایمان اور ایک کافر اور مشرک کے درمیان فرق کیا جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر اعلان کیا ہے، ہمارے اور ان کے درمیان جو امتیازی چیز ہے، ما به امتیاز چیز ہے، ہم کہیں کہ یہ کافر ہے مشرک ہے، فرق کیا ہوگا؟ اگر نماز پڑھنے والا شخص ہے، اللہ کے حکم کو ماننے والا شخص ہے، تو اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا یہ اللہ کو ماننے والا ہے، اور نماز چھوڑنے والا ہے تو اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ اللہ کا ممکن ہے، اللہ کا کافر اور مشرک بندہ ہے. اسی لیے یہ نماز ہمیں جنت تک پہنچاتی ہے، اور گناہوں کی وجہ سے اور خطاؤں کی وجہ سے جو جہنم کی آگ جل رہی ہے وہ آگ بجھ جاتی ہے نمازوں کی برکت سے. صاف حدیث ہے، امام طبرانی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل فرمایا ہے، تحترقون تحترقون، ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ ہم جل رہے ہیں جل رہے ہیں. حتی صلیتم الفجر، تم نماز فجر پڑھتے ہو، فغسلتھا، تو یہ نماز فجر ہماری جہنم کی آگ کو بجھا دیتی ہے. تحترقون تحترقون حتی اذا صلیتم الظهر فغسلتھا، جل رہے ہو جہنم کی آگ میں، کانوں سے، آنکھوں سے، دل و دماغ سے، ہاتھوں سے، پیروں سے، اپنی فکر و دماغ سے، ایسے گناہ انسانوں سے صادر ہو رہے ہیں کہ جہنم کی آگ کے نتیجے میں جل رہی ہوتی ہے. یہاں تک کہ تم ظہر کی نماز پڑھتے ہو تو یہ ظہر کی نماز آپ کو بجھا دیتی ہے. پھر فرمایا آپ نے، تحترقون تحترقون حتی اذا صلیتم العصر فغسلتھا، تحترقون تحترقون حتی اذا صلیتم المغرب فغسلتھا، تحترقون تحترقون حتی اذا صلیتم العشاء فغسلتھا، ثم تنامون فلا يقدر عند الله عليكم شيء. اسی طرح عصر کی نماز پڑھتے ہو تو ظہر اور عصر کے درمیان کی گناہوں کو بجھا دیتا ہے، گناہوں کی آگ کو، پھر مغرب کی نماز، پھر عشاء کی نماز، پھر رات ہو جاتی ہے، تم ایسی حالت میں سو جاتے ہو کہ تمہارے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا. جو شخص عشاء کی نماز پڑھتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے، فکأنما صلى نصف الليل، اس نے آدھی رات نماز پڑھی، اور جو فجر کی نماز پڑھتا ہے نماز کے ساتھ، فکأنما صلى الليل كله، وہ اس نے پوری رات نماز پڑھی. ایسی مثال کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی ہے، روحانی طور پر اور قلبی طور پر، ذہنی طور پر انسان کیسے صاف اور پاک ہو جاتا ہے گناہوں کے نتیجے میں. آپ نے مثال دی ہے، لو ان بباب احدکم نہرا، تمہارے گھر کے سامنے کوئی ندی ہو اور کوئی شخص پانچ دفعہ اس ندی میں نہا رہا ہو، تو بتائیے، هل یبقى من درنه شیء، اس کے جسم میں کوئی گندگی، کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ نے صاف طور فرمایا کہ کوئی چیز اس کے جسم پر باقی نہیں رہے گی، کوئی میل کچیل، کوئی گندگی. آپ نے بتایا اور سمجھایا، یہی پانچوں نمازوں کا حال ہے، جب کوئی شخص پانچ نمازیں اوقات کی پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو اس کے دل پر گناہ کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا ہے. جب وہ اللہ کے ہاں پہنچتا ہے تو بقلب سلیم صاف ستھرے دل کے ساتھ پہنچتا ہے, اور جو شخص صاف ستھرے دل کے ساتھ پہنچے گا اللہ کے ہاں وہی کامیاب اور بامراد ہوگا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. نمازیں جس کو ہم نے ہلکا سمجھا ہے, اسی لیے حدیث میں آتا ہے من لم يغير منهن شيئا استخفافا بحقهن فكان عهد الله ان يدخله الجنه. جو شخص کسی نماز کو ضائع نہ کرے اسے ہلکا سمجھتے ہوئے, تو اللہ نے اس کی ذمہ داری لی ہے کہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. من صلى الصبح فهو في ذمه الله, جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے حفاظت میں ہوتا ہے پورا دن. من صلى الفرضين دخل الجنه, جو صبح اور عصر کی نماز پڑھتا ہے فجر کی اور عصر کی جنت میں وہ داخل ہو جاتا ہے. یہ دو نمازیں محترم شان نمازیں. حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى, نماز کی پابندی کرو. نماز پڑھنا کافی نہیں ہے جب جی چاہا پڑھ لیا جب جی چاہا چھوڑ دیا, نماز کی پابندی ضروری ہے. الذین ہم علی صلاتہم دائمون, جو اپنی نمازوں کی پابندی رکھتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کا معمول بھی قرآن مجید میں نقل کیا گیا ہے. حضرت اسماعیل کے تعلق سے بیان آیا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا, اپنے گھر والوں کو نماز اور زکات کا حکم فرماتے تھے. اسی لیے اللہ کے نبی کو بھی اس کا حکم دیا گیا, اور آپ کے واسطے سے آپ کی امت کے ہر فرد کو اس کا حکم دیا گیا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ الرِّزْقَ نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى, نماز کا حکم کیجیے اپنے گھر والوں کو اور خود اس کی پابندی کیجیے, خود اس کی پابندی کریں اور گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دے. مروا ابناءکم بالصلاۃ وهم ابناء سبع واضربوهم علیہا وهم ابناء عشر وفرقوا بینہم فی المصاجع. فی المصاجع, اپنے بچوں کو اپنے اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. 10 سال کے ہونے پر نماز نہ پڑھیں تو ان کی خبر لو, انہیں کچھ سزا دو, انہیں مارو, اس کا حکم دیا گیا ہے. بغیر نماز کے کسی مسلمان کا اپنے اسلام پر اور کسی مومن کا اپنے ایمان پر بحال اور برقرار رہنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اسی لیے کہا گیا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ, سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا قیامت کے دن. فإن صلحت صلح سائر عمله, نماز ٹھیک نکلے گی اس کے بقیہ تمام اعمال ٹھیک ہوں گے. وإن فسدت فسد سائر عمله, اگر نماز بگڑی ہوگی تو پھر اس کی تمام اعمال بگڑے ہوئے ہوں گے. ایسے ہی امت کا حال ہے اس دنیا میں. امت کی نماز اگر ٹھیک ہو جاتی ہے پھر زندگی کے تمام مسائل اور اس کے تمام پرابلمز حل ہو جاتے ہیں. جس چیز کی وجہ سے ہماری زندگی کے نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, غیروں کا تسلط ہم پر ہو رہا ہے, اس کی سب سے بنیادی اور حقیقی وجہ نماز کے اندر غفلت ہے. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ, ایسے مسلمانوں اور ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے دنیا اور آخرت میں جو نماز سے غفلت برتے ہوئے. کتنی پلاننگ ہم کریں اس امت کو مسلمانوں کو آگے بڑھانا ہے تعلیم کے ذریعے سے, ایجوکیشن کے ذریعے سے, اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے, فوجی طاقت کے ذریعے سے, کچھ نہیں ہوگا جب تک اس امت کی نماز ٹھیک نہیں ہوگی. یہ قرآن کا فیصلہ ہے, یہ حدیث کا فیصلہ ہے, یہ رب العالمین کا فیصلہ ہے. وَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِن فَسَدَتْ فقد سائر عمله. آج ہم نے ظاہری طور پہ بہت اہتمام کر لیا ہے مسجدوں میں, اے سی کا انتظام ہے, اچھے اچھے کارپیٹ کا انتظام ہے, اور اچھی اچھی پینٹنگ کا انتظام ہے, اور ایک مسجد دوسری مسجد پر فخر کر رہی ہے کہ ہماری مسجدوں میں اتنی ایسیاں ہیں اور ہماری مسجدوں میں اتنے قیمتی کارپیٹس ہیں، ہماری مسجدوں میں فلاں ہیں فلاں ہیں. یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک لوگ مسجدوں کے سلسلے میں ایک دوسرے پر فخر نہیں کریں گے. نمازی کتنے ہو رہے ہیں، کتنے گھر ایسے ہیں جہاں نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے، کتنے مصلی ایسے ہیں جن کی سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے، اس کی ہمیں فکر نہیں ہے، لیکن مسجدوں کو عالی شان بنانے کی ہمیں فکر ہے. یہ قیامت کی علامتوں اور نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ کی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نماز کی فکر کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.